جائے گا کہ رازق اللہ ہے اور دینے والا اللہ ہے اور نبی کے طریقے پر دیتا ہے. اے بھائی توبہ کر لو, یہ کام کس کے ذمہ لگایا جائے؟ یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے. ایک آدمی کو روٹی کھلانا, اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے. پانی پلانا ایسا ہے کہ جیسے غلام آزاد کر دو. پیاسے کو پانی پلانا جہاں پانی نہ ملتا ایسا ہے کہ جیسے مرغے کو زندہ کر دیا. کسی کو کپڑا پہنانا, جب تک کپڑا اس کے جسم پر ہے اور وہ جو کچھ نیکی کر رہا ہے سارا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے. اور ایک آدمی کو جہنم کے راستے سے بچا لینا, اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں. ایمان کے بعد کسی کو جہنم کے راستے سے بچا لینا, یہ نبیوں کا کام ہے. 124,000 نبیوں نے یہ کام کیا. وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے, صرف تبلیغ کرتے تھے, سوائے چند نبیوں کے کہ جن کو اللہ نے رزق دیا دنیا دی. سارے نبی فقیر, آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, رنگ پیلا پڑا ہوا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کے رونے لگی اور لپٹ گئی, یا رسول اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے, مکے کے پہاڑ سونا چاندی بنا دیے, پھر آپ نے کیوں اس فقر کو اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں 3-3 دن کا فاقہ کھاتے ہیں؟ کہا عائشہ, مجھ سے پہلے جو میرے بھائی تھے وہ اسی طرح بھوکے رہے, اسی طرح فقیر رہے. میں اپنے بھائیوں کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہتا, جو اس سے پہلے نبی تھے ویسے ہی فقر میں رہے, میں بھی ایسے ہی فقر میں رہوں گا. ساری جنت کی چابی پکڑا دیا. میں نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا جنت میں قدم نہ پڑ جائے. اتنی بڑی نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. نہیں, میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں, مجھے مال نہیں چاہیے. اقتام کیا کیا نبوت ملنے کے بعد؟ سوائے تبلیغ کے کوئی کام نہیں کیا. نبوت ملنے کے بعد, نبوت سے پہلے تجارت کی, 2 دفعہ تجارتی سفر کیا ہے. اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے سوائے تبلیغ کے کوئی کام نہیں کیا. تبلیغ کے کام کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور پوری دنیا کے انسان دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے. یہ کس کے ذمہ لگائیں؟ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, اس کو دل میں سوچو کہ یہ کام کس کے ذمہ ہے. آپ تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ کوئی نہیں, تو بتاؤ ذمہ کس کے ہیں؟ جس کے ذمہ ہے پھر اس کی محنت کریں. کہ آج کے دن کتنے مسلمان آج کے دن سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں, سرحد میں شراب پیتے ہوئے مر گئے, اور ڈاکے ڈالتے ہوئے مر گئے, اور رشوت لیتے ہوئے مر گئے, اور نمازیں چھوڑتے ہوئے مر گئے, اور لوگوں کے حق دباتے ہوئے مر گئے, اور مر کے کہاں چلے گئے؟ مرتے ہی جہنم کی آگ میں چلے گئے. اور آج جتنے غیر مسلم مرے وہ مرتے ہی ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے, اور کل کتنے مرنے والے ہیں. اور یہ جو آج شراب پیتا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اور نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, ذکر و تلاوت چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اور جھوٹ پہ سودا بیچ رہا ہے, اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. تفسیر قرطبہ میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک تاجر صبح صبح آیا قرطبہ کے بازار میں, اپنے ترازو کہتے ہیں, ترازو کو توڑنے لگا. اور ساتھ والا دکاندار کہنے کا, کیا کر ترازو کرنے کا؟ کچھ نہ پوچھو, آج میرا ہمسایا پڑوسی مر رہا تھا, کہتے تھے کلمہ پڑھو, وہ کہتا تھا پڑھا نہیں جاتا. ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو کہنے کا میرا جو ترازو ہے نا, ترازو اس میں کانٹا ہوتا ہے نا جو ادھر ادھر ہوتا ہے وزن کو, کہ وہ کانٹا میرے حلق کے اندر چبھ گیا ہے, مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو یہاں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ کہتا میں نے آج اتنے بچا لیے, آج اتنے بچا لیے. ہمارے یہاں جو کپاس کی جیننگ فیکٹریاں ہیں ان میں جو کپاس تولنے والے ہوتے ہیں, جو جتنی زیادہ بےمانی کر کے کپاس کو کم دکھاتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے مالک سے لیتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مرتے ہوئے کافر بن کے مر سکتا ہے, وہ مرتے ہوئے ایمان سے خالی ہو کے مر سکتا ہے. اچھا اس نے تھوڑا ناپا, تھوڑا تولا, تھوڑا دھوکا دیا اور ایک گھر بنا لیا, وہ 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 10 کروڑ دفع کرو, ساتوں زمین کا مالک بن گیا. آخر ہی مرے گا, پھر ساتوں زمینوں کا مالک بن کے مر کے اپنے بچوں کو مالک بنا گیا, لیکن اگر مر کے دوزخ میں چلا گیا. حدیث پاک میں لو انہ قد دنیا کلہا شد دہر کلہو وکان مسیرہ ہذا لم یر خیرن قط. جس آدمی کو ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے, قیامت تک کی زندگی مل جائے, لیکن وہ نافرمان بن کے مر کے دوزخ میں چلا جائے, اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور جس مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں, پاؤں کٹے ہوئے ہوں, ناک زمین پہ رگڑی ہوئی ہو, کوئی کھلانے والا نہ ہو, کوئی پلانے والا نہ ہو, کوئی پیشاب کرانے والا نہ ہو, کوئی کپڑے بدلنے والا نہ ہو, اور قیامت تک اسی طرح رگڑے کھاتا کھاتا مر کے اگر وہ جنت میں چلا گیا, لم یرا شرن قط, اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی. تو آپ خود سوچو یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ کفر پہ مر رہے ہیں، نافرمانی پہ مر رہے ہیں، ان سے توبہ کروانا کس کے ذمہ کیا جائے؟ کون ذمہ دار ہے؟ نبی آتے تھے، ایسی بستی میں بھی نبی ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں نبی ہوتے تھے، اب نبی کوئی نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا، عالم کے نبی ہیں. قل یا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آدموں کے نبی ہیں. لی انہ استمع نفر من الجن، آپ جنات کے نبی ہیں. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ ساری دنیا کو ظلمت سے نکالنے کے لیے ہیں. وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها، آپ مکے سے لے کر افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا تک کے نبی ہیں. آپ تو چلے گئے 23 سال میں اللہ کے پاس، اور آپ عرب سے باہر نکلے نہیں. اب ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، کس نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا؟ کس نے اسلام کو اپنے ذمہ لیا پھیلانا؟ مینا کی وادی میں آخری حج، 10 تاریخ حج کی قربانی فرمائی، سر منایا، پھر تقریر فرمائی، پھر خطبہ دیا، جس میں اس بول کو آپ نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو. یہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کو بیان کرنے والے 10 صحابی ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اس کے بیان کرنے والے تو صحیح، اس کا انکاری صرف حدیث کے انکار سے آدمی کافر نہیں ہوتا، حدیث سے متواتر کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے. اللہ کہنے میں میرا پیغام پہنچاؤ. اور جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو وہاں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، آپ سب کو حکم دے رہے ہیں میرا پیغام پہنچاؤ. وہاں عرب بھی تھے، غیر عرب بھی تھے، عربی بھی تھے، ہمارے بھی تھے، اجمی بھی تھے، 4 اجمی تھے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہوں لیکن اس وقت میرے سامنے 4 ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک عورت ہے، 3 مرد ہیں. صہیب عربی تھے، رومی اسلام کو کہتے ہیں کہ ان کو رومیوں نے پکڑ کے قید کر لیا تھا، پھر عربوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، تو ان کو صہیب رومی کہتے ہیں، وہ عرب ہی تھے. 3-4 اجمی، 3 مرد 1 عورت، ممکن ہے کوئی اور بھی ہوں، اس میرے ذہن میں یہی ہیں، باقی عرب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا ہم آگے پہنچا، کسی نے نہیں کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ملتی نہیں، میں اسلام گا 90 سال میں اسلام، آپ تو اسلام کے دروازے پر بیٹھے، سب سے پہلے اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد آپ کے علاقے میں بنی، سب سے پہلی تکبیر یہاں پڑی گئی، سب سے پہلے کلمہ یہاں گونجا، اور وہ شام سے چلا ہوا لشکر وہ یہاں آیا ہے. کس لیے؟ یہاں تو ابھی بھی جنگل ہے، ابھی بھی سندھ سارا جنگل ہے، تھوڑا علاقہ آباد ہے، زیادہ غیر آباد ہے. آج سے 1100-1200 سال پہلے یہاں کیا آبادی ہوگی؟ اتنے بڑے آباد ملک کو چھوڑ کر وہ یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور 2.5 سال محمد ابن قاسم اس علاقے میں رہے، ملتان ہمارا ضلع ملتان ہے، ملتان تک پہنچے، اور ملتان سے دیپال پور تک اور کشمیر تک ان کے فوجی دستے پہنچے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. تو یا تو کوئی ذمہ دار بتاؤ کہ جناب ہمارے ذمہ اسلام پھیلانا کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم سارے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں، اور کوئی ذمہ دار نہ تو پھر آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں، یا آپ ہیں یا میں ہوں. تیسرا کلمے والا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت ہو گیا تھا نا، تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے حالات جائزہ لینے، روایت ایسے ضعیف سی ہے، تو ایک لڑکا بکریاں چڑھا رہا تھا، تو انسانی شکل میں، کہنے لگے بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اس نے اپنی لاٹھی سے ایسے وہ بنایا، وہ ذائچہ تھا، کہنے لگے نہ آسمان پہ ہے، نہ فرشوں پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، میں تو ہوں نہیں، تو ہی ہوگا. تو کوئی ذمہ دار بتاؤ، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اگر کوئی نہیں تو یہاں پہ یا میں ہوں. جس نے کلمہ پڑھا، جو ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہے. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اتنا کافی ہے؟ نہیں، ختم نبوت کا ایک مطالبہ عقیدتن ہے، ایک مطالبہ عملن ہے. ایک مطالبہ تو عقیدے کا ہے کہ یہ دل میں ایمان بناؤ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، بنا لیا اللہ کے وقت. پھر اس کا ایک مطالبہ عمل کا ہے، میرا جبری نبی ہے تو اس کے بعد اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا میرے ذمہ ہے، لہذا اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمہ ہے، تو اس کو لے کے پھرو ساری دنیا میں. جیسے یہاں آئے محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھی، اور ہمارے کتنا یہ سفر ہے 1500-1300 کلومیٹر کا، جو سارے جنگلوں میں سے نکلتے ہوئے جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا ہے۔ بھائی یہ دو باتیں تبلیغ میں ہم کہہ رہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ اب اس سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ بھائی یہ بات غلط ہے، اللہ کی ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ غلط بات ہے صحیح بات ہے، اور نبی کے طریقے پر ماننا کون انکار کرے گا، اور نبی کے طریقے کو آگے پھیلانا کس کے ذمہ لگائے؟ تو یہ ہمارے اندر کی چیز ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، ختم نبوت کی نشانی نماز نہیں ہے، نماز تو پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے، ختم نبوت کی نشانی ہے روزہ، پہلے لوگ بھی رکھتے، ختم نبوت کی نشانی حج نہیں ہے، پہلے لوگ بھی کرتے تھے، نبوت کی نشانی زکات نہیں ہے، زکات پہلے لوگ بھی دیتے تھے، ختم نبوت کی نشانی تہجد نہیں، تہجد پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے، ختم نبوت کی نشانی ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے، ختم نبوت کی نشانی صرف تبلیغ کا کام ہے۔ ہمارے ضلع جھنگ اس میں لیا میں ایک بہت بڑی گدی تھی، اس کے پیر صاحب تبلیغ کی مخالفت کرتے تھے، کہ یہ سارے گستاخ رسول ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے کہا جی ہم آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جی بغداد سے ہمارے بزرگ آئے تھے، بغداد سے ان کا مزار تھا وہاں۔ میں نے کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا جی اسلام پھیلانے آئے تھے۔ میں کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایم این اے تھا۔ میں کہا ہم تو سیاست کر رہے ہیں۔ میں کہا ہم آپ کے بزرگ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے باپ دادے کا کام ہم کر رہے ہیں، کہ جس کام کے لیے انہوں نے بغداد جیسے شہر کو چھوڑا اور یہ لئیے کے جا کے بیٹھ گئے کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام پھر سے نکل جائیں، اللہ سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہی کام ہم کر رہے ہیں، نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لڑتے ہیں، نہ کسی کو کچھ برائی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں، بھائی اللہ کی مان لے، اللہ کے نبی کی مان لے، ہم تم سے کچھ نہیں مانتے، اور اس کا اور آپ کا نبی آخری نبی ہے، اس کی نشانی تبلیغ ہے کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ ابھی تو کام بھی نہیں سمجھ رہے، ذمہ بھی نہیں سمجھ رہے، صبح صبح اٹھو، کوئی سائیکل پہ جا رہا، کوئی رکشے پہ جا رہا، کوئی گاڑی پہ جا رہا، کوئی پیدل جا رہا، کہاں جا رہے ہو جی؟ کام پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہا ہوں۔ کام کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے، روٹی کمانی ہے۔ اور کوئی جماعت بھی جا رہی، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ایسے ہی پھرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کام پہ جا رہے ہیں، حالانکہ اصل کام تو یہ پہ جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہنم سے بچانے جا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے ہیں، جو نبی سناتے تھے۔ اللہ کا حبیب صبح گھر سے نکلتا تھا، کوئی سودا خریدنے نہیں جا رہا، کوئی بیچنے نہیں جا رہا، صبح نکل رہا ہے، کل کلمہ پڑھ لے، اے فلانے کلمہ پڑھ لے، عرب کے قبیلو کلمہ، فلانو کلمہ، یا علی ابن غالب، یا علی کعب ابن عدی، یا علی فلان، یا علی فلان، یا علی فہر، یا علی فلان، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ کام نبی کا تھا، گھر گھر در در پھرنا، یہاں تک کہ جو قبیلوں کے لوگ تھے نا وہ کہتے تھے تو ابھی تک نا امید نہیں ہوا ہم سے، ہر سال آ جاتا ہے، ہر روز آ جاتا ہے، اب تو بس کر، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم تمہیں جواب دے چکے ہیں کہ تیرا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے، اب پھر بھی پہنچ جاتا۔ تو یہی تبلیغ کا کام ہے مسلمانوں میں، اس لیے ہو رہا ہے کہ آج مسلمان کو نہیں پتا نماز کیا ہے، اب مسلمانوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہے، مسلمان کو نہیں پتا اللہ کا دین کیا ہے۔ اتنا بڑا یہاں پرانا مدرسہ ہے، رات وہاں کے مولانا سے بات ہوئی، کل سجاول کے چار لڑکے پڑھتے ہیں، دین کی تو ایسی بے طلبی ہو گئی، کتنا بڑا مدرسہ، اتنا قدیم مدرسہ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں جس مدرسے میں پڑھاتی رہی، صرف چار لڑکے سجاول کے پڑھتے ہیں، یہ باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی الف انار بے بکری پڑھتے ہیں۔ بھائی ساری دنیا اسلام پھیلانا، ہمیں آپ تو صرف نبی کے شکل میں اذانیں دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے امریکہ میں پھر جاؤ، یورپ میں پھر جاؤ، افریقہ میں پھر جاؤ، اسلام کی لہر چل جائے گی۔ اٹلی عیسائیوں کا ایسے ہے جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں کا روم کا جو شہر ہے وہ اس طرح جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ روم کے اندر 8 مسجدیں بن چکی ہیں اس وقت، اور سارے اٹلی میں 300 مسجدیں زندہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو ان کا بڑا پادری ہے پوپ پال، یہ جب بنا تھا بڑا پادری تو اس نے وہاں اپیل کی کہ مجھے چندہ دو، میں 30 برس کے اندر یورپ میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کی اولادوں کو عیسائی اور افرا عیسائی بنا دوں گا۔ تو وہاں کے اربوں ڈالر دیا، خربوں ڈالر انہیں پانی کی طرح لٹایا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس کے اپنے اٹلی کے 60,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور 300 مسجدیں بن چکی ہیں، اور ابھی کام کوئی نہیں ہے، صرف بستر اٹھا کے چل رہا ہے۔ ابھی بھی لوگ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ 1,500 مسجدیں انگلستان میں بن چکی ہیں اور 1,500-2,000 کے قریب فرانس میں بن چکی ہیں۔ آپ تو اتنی بڑی آبادی میں سے اتنے ہیں بیٹھے نا، ٹورانٹو کینیڈا کا بہت بڑا شہر ہے، وہ کافروں کا دیس ہے، اس سے دگنا مجمع ٹورانٹو شہر میں مسلمان مردوں عورتوں کا آتا تھا بیان سننے کے لیے، اور 3-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ گئے، انہوں نے سردیوں میں راتیں کاٹی، پیدل چلے، پیدل پھرے، ان کے ساتھ یہی ہوا جیسے یہ سندھ میں ہوتا ہے، یہاں ہے، ماریں پڑیں ان کو، پٹائیں، مسجدوں سے نکالا گیا، پھرتے رہے، پھرتے۔ آپ خود تو سوچو کون ایسا پاگل ہے جو اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ کرے، گھر بھی چھوڑے، اور پھر جوتے بھی کھائے، دھکے بھی کھائے، پھر بھی منتیں کرے، سوچو تو صحیح۔ یہ کسی جماعت کا کام نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ سارے نبیوں کا کام ہے، تمام صحابہ کا کام ہے، تمام اولیاء کرام کا کام ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، جو نہیں مانتے ان تک جانا۔ اب لوگ مسجد میں نہیں آتے، ہم نہیں جاتے، تو آپ لوگوں کو دین سے محبت ہے، آپ آ گئے۔ ایک آپ کتنے ہوں گے، 2,500-3,000 کا مجمع ہوگا، سجاول میں اتنی آبادی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے جن کو پورا سال نماز کی توفیق۔ فیصلہ آباد جیسا شہر آباد، جہاں مدرسے، مسجدیں، مدرسے، مسجد، علماء، دو آدمیوں کو گشت کر کے ہم مسجد میں لائے، میں نے ان سے بات کی، ان پہ اثر ہوا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، کوئی درمیان میں بول پڑے، کہا جی ہم مسجد میں پہلی دفعہ ہیں۔ میرے ذہن میں مسجد میں پہلی دفعہ جس میں ہم ٹھہرے، میں نے کہا اس مسجد میں، کہنے لگے نہیں مسجد میں زندگی میں پہلی دفعہ ہیں۔ میں نے کہا نماز کا کتنی عمر تھی، 35 سے 40 سال دونوں کی عمریں تھیں۔ میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی، کہنے لگے کبھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جمعہ، کہنے لگے جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عید، کہنے لگے عید بھی نہیں پڑھی۔ اب ان پر کتنا بڑا رحم ہے کہ ان کو منت کر کے مسجد میں لے آنا، اس کو کام نہیں سمجھتے۔ کہا جو فارغ ہوں گے تو کریں گے، فارغ تو موت میں ہوں گے۔ جن بیوی بچوں کی خاطر ہم جھوٹی کمائیاں کر رہے ہیں، ناجائز کمائیاں کر رہے ہیں، یہ تو قبر پہ آ کے پوچھیں گے میں نے مرا ہوا کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی دو باتیں ہیں ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھو۔ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مان کے چلے، یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا، سیکھو۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نظام میں آ رہی؟ ہر مسلمان امیر ہو یا غریب ہو، سندھی ہو یا پنجابی ہو، پٹھان ہو یا ایرانی ہو، پاکستانی ہو یا عربی ہو، وہ ختم نبوت کو اگر مانتا ہے تو اس کے ذمہ دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہے۔ دکان کو وقت دیتا ہے، گھر بیوی کو وقت دیتا ہے، بچوں کو وقت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ختم نبی کی وجہ سے تبلیغ کو وقت دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیرخواہی کرے۔ اگر یہ جماعتیں امریکہ یورپ میں نہ جاتی تو وہاں کی جو مسلمانوں کی نسل ہے وہ واقعی عیسائی ہو جاتی۔ مجھے برمنگم میں ایک بابا جی ملے، 83 کی بات، مجھے رونے لگے، کہا کہ بیٹا یہاں کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری اگلی نسل اسلام پہ واقعی نہیں رہ سکتی، ہماری ہے۔ کہا جب صلی اللہ نے تبلیغ کے کام کو زندہ کیا ہے، ہم کیا اب ان کی نسلیں مسلمان ہو رہی ہیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو۔ بے شک ہماری نسلیں وہاں بہت بگڑ گئی ہیں اور بہت غرق ہو گئی ہیں، جو دین کے قریب نہیں ہے۔ یہاں کوئی مسلمان برا بھی ہو جائے گا تو کافر تو نہیں ہوگا نا، وہاں کا جو دین کے ماحول سے نکلا یا وہ کافر ہو گیا ہے، یا وہ دہریا ہو گیا ہے، یا وہ کچھ بھی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا روتے ہوئے کہ ڈالر تو کما لیے، پاؤنڈ تو کما لیے، پر اولاد ایمان سے نکل گئی۔ میں نے کہا آپ ان کو چاٹتے رہو، اولاد کا ایمان بیچ دیا، جاتے ہوئے تو ہوش آیا کوئی نہ، پیسے کی کشش لے گئی، اب آ رہے ہیں ہاتھ سے جا رہی ہے، بے نکاحی زندگی گزار، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگے جا رہے اور جہنم کی آگ میں جا رہے۔ اگر یہ جماعتیں نہ پہنچتی تو ان کا یہی حال ہوتا۔ جب ہم 82-83 میں گئے، شراب خانوں میں سے مسلمانوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد میں لائے۔ تو بھائی ہم ہوش میں آئے کہ تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں۔ بے بچوں سے واسطہ ہے اللہ کا حکم کی وجہ سے، دکان سے واسطہ ہے اللہ کا حکم کی وجہ سے، کوئی چیز ہماری ذاتی نہیں اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اسی اللہ نے کہا ہے جس اللہ نے بیوی دی، بچے دیے، گھر دیا، دکان دی کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ، اسی اللہ کا حکم ہے کہ میرے دین کو آگے پھیلاؤ، کوئی اپنی طرف سے ہم بات نہیں کر رہے، یہ رائمنڈ کی بات نہیں ہے، تبلیغی جماعت کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کی بات ہے کہ میرے اسلام کو دنیا میں پہنچاؤ، 90 سال میں صحابہ نے پہنچا کے دکھایا، بھوکے بھی نکلے، پیاسے بھی نکلے، ہر حال میں نکلے، بیمار بھی نکلے، زخمی بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے، اور 90 سال میں ملتان تک، کاشغر تک، اسپین تک، پرتگال تک، جنوبی فرانس تک، سینیگال چور تک، اور استنبول ترکستان تک، ترکی تک، اللہ تعالیٰ 90 سال کے اندر صحابہ اور تابعین کے گھوڑے، جہاز نہیں، موٹریں نہیں، گاڑیاں نہیں، پیدل، گھوڑے، خچر، اونٹ، اور ان کا ایمان جہاز سے بھی تیز تھا، ان کے جذبے جو تھے وہ راکٹ سے بھی زیادہ تیز تھے، زمین ان کے لیے سمٹتی چلی گئی، پہاڑ ان کے لیے راستے دیتے چلے گئے، وادیاں ان کے لیے کھلتی چلی گئیں، اور ان کے گھوڑے کبھی تر جہون کا پانی پیتے اور کبھی دریائے سندھ کا پانی پیتے، اور کبھی ان کی نمازیں افریقہ میں ہوتی اور کبھی یورپ میں ہوتی اور کبھی ایشیا میں ہوتی، ہند و سندھ میں انہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا، اپنے نام کو مٹا کر، ان کی قبروں کو بھی آج کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے، وہ کسی جماعت کے ممبر بن گئے تھے، وہ ختم نبوت کی وجہ سے آتے کہ ہمارے ذمہ ہے، جب ایران کے سپہ سالار رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے، ہمیں ہمارے امیر ابو بکر نے بھیجا ہے، کہا نہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کہا تمہیں کفر سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے، اللہ پاک نے بھیجا ہے، تو ساری دنیا کے انسان جس نے کلمہ پڑھا، مرد یا عورت ہے، سجاول میں رہے، ٹھٹھے میں رہے، بدین میں رہے، ملتان میں رہے، لاہور، کراچی، امریکہ، نیویارک، کا جہاں مرضی رہے، اگر وہ اللہ کے حبیب کو آخری نبی، اس کے ذمہ دنیا میں اسلام، یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اس کو کرتے ہوئے مر گئے بس سارے مزے پورے ہو جائیں گے، جو چاہت یہاں ہے اللہ ساری وہاں پوری کر دے، بے بچوں کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا نا، اگر اب میں دیتا ہوں جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، چلو بیوی کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، کہاں جاؤ، جنت الفردوس میں، وہ کیا ہے، اللہ نے تین چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائی، ایک روایت میں تو چار چیزیں، ایک روایت میں تین چیزیں، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تقدیر کے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا ہے، وہ کسی کو نہیں دکھائی، ختم علیہا، اس پہ مہر ہے، لم یرہا احد من خلقہ، مخلوق میں سے کسی نے جنت الفردوس کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ یفتحہا کل یوم خمس مرات، اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے، 5 دفعہ کہتا ہے ازدادی طیباً لاولیائی وازدادی حسناً لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، میرے لیے پاک ہو جا، آپ کی سجاول کی گلیوں میں کتنا گند پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور 5 دفعہ کہتا ہے خوبصورت ہو جا، خوشبودار ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور رحمان کا عرش، اللہ پاک کا عرش ان کی چھت بنایا ہے، اور فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی لمبائی ہے، جو محل اور چھت کی جو اونچائی ہے 1,00,000 ہاتھ ہے، اور کچھ زمین پہ، کچھ پہاڑ پہ، کچھ ٹیلوں پر، کچھ پلر پر، اور کچھ ہوا میں لٹکے ہوئے محل ہیں، نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، ان فی الجنت غرفا لیس لها عماد من تحتها ولا معالیق من فوقها، اوپر زنجیر نے ان کو پکڑا ہوا نہیں، نیچے ستون نے ان کو تھاما ہوا نہیں، بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیا، یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے، بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیا، یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے، ایک صحابی نے کہا داخل کیسے ہوں گے، وہ اوپر ہم نیچے، آپ نے کہا اشباح الطیر، پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ درخت پہ ہوتا ہے، وہ ایک اڑان اڑتا ہے، اڑ کے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے، ایسے تم اڑ کے اس گھر میں پہنچ جاؤ گے، جرا ظہور رہا من بتون ہا و بتون ہا من ظہور ہا، اندر بیٹھو تو باہر دیکھو، باہر بیٹھو تو اندر دیکھو، تجری من تحتہم الانہار، نیچے نہریں چلا دی، من ماء غیر آسن صافن لیس فیہ قدر، صاف شفاف سفید پانی، ایک کنارہ موتی کا ایک یاقوت کا، انہار من لبن دودھ کی نہر چلا دی، لم یتغیر طعمہ ذائقہ نہیں بدلتا، لم یخرج من بتون الماشیہ بھینسوں سے گائے سے نہیں نکلا، انہار من خمر چل بھائی اب شراب کی نہری چلا دو، اور دنیا کا ٹھرا اور یہاں کی گندی شراب جو آنتوں کو کاٹ دے، جگر کو ختم کر دے، میدے کو جلا دے، چہرے کی حالت کو برباد کر دے، عقل کو ختم کر دے، ساری برائیوں کی جڑ شراب، ام الخبائث اس کو کہا، ساری غلاستوں کی ساری گندگیوں کی جڑ کا یہاں چھوڑ دے، توبہ کر لے، کیوں کہ میں نے شراب کی نہر پوری چلائی ہوئی ہے، کون پلائے گا؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا، جنت کا مشروب ہو خمر جن شراب کی نہر ہے۔ تین درجے بتائے اللہ نے پینے پلانے کے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، جنت والے کافوری شراب پی رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، یشربون یہ ایک درجہ ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کأس کان مزاجہا زنجبیلا، زنجبیل کی ملی ہوئی شراب ان کو پلائی جا رہی، خود نہیں پی رہے ان کو پلایا جا رہا، خادم پلا رہے، فرشتے پلا رہے، حوریں پلا رہے، بیویاں پلا رہی، جو سپر والا درجہ، اور اس سے اوپر والا درجہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا اللہ ان کو جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ اب پینے کے سارے شوق پورے کر لو، یہ کون سی شراب ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں، ولا ینزفون، سر میں چکر کوئی نہیں، لا فیہا غول، اس میں کوئی چکرنا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پلائے گا، اور کیسا پلائے گا؟ دیکھو نا، یہاں تو جب ہوش گیا تو لذت بھی گئی، جب ہوش گیا تو لگا گلی میں گرے پڑے ہوتے، الٹیاں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ جو پلا رہا ہے وہ کیسی ہے؟ فی کل لقمت منہا لذتہ فی اولہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہو، ایک گھونٹ پیا اس کی لذت اور، دوسرا پیا اس کی اور، تیسرا پیا اس کی اور، چوتھا پیا اس کی اور، ہزار سال پینے کی لذت بڑھتی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ یہاں تو روٹی کھاؤ تو پانی نہ پی سکو، پانی بھی ہو تو روٹی نہ کھا سکو، مانی کھاؤ تو پانی نہ پیو، پانی نہ بھی ہو تو مانی نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں برابر کر دیا کہ پیو تو پینے سے پیتے چلے جاؤ، وہیں کھاؤ تو کھاتے چلے جاؤ، حتی یجد فی آخر لقمت منہا لذتا لم یجدہ فی اولہ، سب سے آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ ہوگی جو پچھلے کسی میں نہیں، ختامہ مسک، اور اس کے آخر میں مشک بیٹھا ہوا ہوگا، یا مہر ہوگی یا مشک بیٹھا ہوا ہوگا، دونوں ہی مطلب ہیں، ختامہ ہو، نیچے ادھر تو ریت پڑی، آپ کے پانی میں تو ویسی ریت ہے، مگر اس کے نیچے ریت نہیں، اس کے نیچے مشک ہوگا، پلانے والا ہاتھ کون سا ہوگا؟ جنت کی عورت کا، کیسا ہاتھ ہے؟ کہ صرف انگلی کا اتنا حصہ، اس کو پورا کہتے ہیں اردو میں، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ پورا ہی کہتے ہیں، پورے کی بات ہے، الف ہٹا دو، اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، بنان، عربی میں بنان، پورا اور پور، ایک پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کی روشنی کے سامنے نظر نہیں آئے گا، لو ان یغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، ایسے غالب آ جائے گی روشنی اس جنت کی عورت کے انگلی کے اوپر والے حصے کی، سورج کے اوپر، جیسے سورج ستاروں پہ چھا جاتا ہے، جنت کی عورت کا اتنا حصہ سورج کی روشنی پہ چھا جائے گا۔ وہ سات سمندر ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ ایک تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی شہد میں تھوک ڈال دے، کھا لو گے؟ ہیں؟ بولو، کھاؤ گے یا لڑائی کرو گے اس سے؟ یہاں تو شہد میں تھوک ڈالے تو کڑوا ہو جائے، اور وہاں سات سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ پہلی نظر اس کو دیکھے، پینے کی لذت اور، کی لذت اور، پکڑنے کی لذت اور، دیکھنے کی لذت کیا ہے کہ چالیس سال جام ہاتھ میں ہے اور اس کی شکل کو دیکھتا جا رہا، چالیس سال دیکھتا جائے گا دل نہیں بھرے گا۔ یہاں تم چالیس منٹ اپنی بیوی کو دیکھو، لڑائی شروع ہو جائے گی،
چالیس سال بیٹھا دیکھتا رہے گا. اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اللہ نے ایسا حسن بخشا ہے اس کو کہ چالیس سال دیکھ کر بھی دل نہیں بھرے گا، دل نہیں بھرے گا. اچھا یہ تو حور ہے، اس کے بنانے والے میں کیسا حسن ہوگا؟ وہ دن بھی اللہ نے رکھا ہے جب اپنا دیدار کرائے گا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی اور ان کو ہاتھ کے کٹ لا. یوسف کے بنانے والے کو جب دیکھیں گے تو دل میں چھڑیاں اتر جائیں، پھر بھی نہیں پتا چلے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہ یوسف نے، کیونکہ عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھڑیاں چلا لی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھڑیاں چلا لیتی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آج بھی چودہویں کا چاند ہے، چودہویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ پر سرخ دھاری دار جوڑا تھا، تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کا نور چاند کے نور سے بڑھا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کا حسن چاند سے زیادہ اور تھا. ایک حدیث میں آپ پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سی رہی تھیں کپڑا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، نظر نہیں پڑی، اتنے میں آپ حجرہ میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی چمکنے لگی. تو اس کا بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، وجوہ یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یوم اذن ناعمہ لسعیہا راضیہ، وجوہ یوم اذن مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ. آج یہ چہرے تر و تازہ ہیں، خوبصورت ہیں، بڑا حسن و جمال ہے، بڑی جوانی کی بہار ہے. جنت میں کتنا قد ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا 125 فٹ قد ہوگا، 60 ہاتھ ذرا، شرعی جو ذرا ہوتا ہے وہ 25 انچ کا ہوتا ہے، ایک ذرا شرعی 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ کا ایک ہاتھ، تو 60 ہاتھ قد ہوگا، تقریباً 130 فٹ لمبا ہوگا. امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے. مکاحل آنکھوں میں سرما ہوگا، جہاد سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، حمرن بیضن سرخ و سفید، جردن مردن مکحلین، علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، علی حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، علی قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل، علی لحن داود، داود علیہ السلام کی زبان، علی میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33,000 سال کے بعد بھی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، کوئی بڑھاپا کوئی نہیں. اللہ خلق محمد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے، قلوبہم قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. جنت کے دروازے پر آئیں گے، دو چشمے جاری ہیں، دروازہ بند ہے، دو چشمے جاری ہیں، دروازے پر تختیاں ہیں سونے کی، اس میں یاقوت کے کنگن ہیں، یہ جنت کی گھنٹی ہے، اور اس کو ایسے ایسے کریں گے تو اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے. دنیا میں موسیقی حرام ہے، جہاں موسیقی ہوگی وہاں زنا بھی ہوگا، راگ و رنگ کا اور زنا کا جوڑ ہے، جہاں راگ و رنگ پھیلے گا وہاں زنا پھیلے گا، جہاں موسیقی ختم ہوگی وہاں پاک دامنی آ جائے گی. دنیا میں موسیقی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سنتا ہوا مر گیا جنت کی موسیقی سے محروم ہو جائے گا، دوزخ کا پگھلا ہوا 80 سا کانوں میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت کی موسیقی اللہ نے رکھی ہے، اس کو جب ہلائیں گے نا تو اس میں سے تنین، تنین سر کو کہتے ہیں عربی زبان میں، سر کو تنین کہتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں یا علی لو سمعت تنین الحلقہ، اے علی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کو فرمایا علی، سر جب وہ تمہارے ہاتھوں کے بجانے سے نکلے گا ساری جنت جھوم جائے گی، تم بھی جھوم جاؤ گے. ابھی تو جنت کی موسیقی اندر ہے، وہ تو اندر ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہوگی؟ ہم نے کہا ہاں ہوگی، ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، وہ مل کے گائیں گی تو ایک ہوا چلے گی جو جنت کے اس درخت کی ٹہنیوں کو پتوں کو آپس میں ٹکرائے گی، اس سے موسیقی کے سر ساز نکلیں گے. اگر 1,000 برس بھی وہ درخت اور عورتیں گاتی رہیں تو جنتیوں کو ہوش نہیں ہوگا کہاں بیٹھے ہوئے، مست سنتے ہوں گے. یہ جنت کی موسیقی ہے. دنیا میں اپنے کان بند کر لو شیطان کے گانوں سے، اللہ جنت کے گانے سنائے گا، جنت کی موسیقی سنائے گا. تو جنت کا دروازہ بند، دو چشمے جاری، ایک سے کہے گا اللہ پانی پیو، پانی پیئے تو سینے کا کھوٹ ختم، لڑائی ختم، غصہ ختم، بغض ختم، حسد ختم، حفصینہ پاک. یہ پانی پیٹ میں جائے گا، پخانہ ختم، پیشاب ختم. پینا ہے پیشاب نہیں، کھانا ہے پخانہ نہیں. ایک ہمارے ساتھی گھٹنوں کے مریض ہیں، ان کو پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، درد اٹھتے ہیں درد. ادھر کہنے لگے اگر جنت نہ ہو، صرف یہی جو کھانے کی چھٹی دے دی ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے، آدھی زندگی تو اسی میں ہی چلی جاتی. لا یبولون پیشاب کوئی نہیں، لا یتغوطون پخانہ کوئی نہیں، لا یبصقون تھوک کوئی نہیں، لا یمتخطون ہر وقت ناک بہرا، یہ کوئی نہیں. شباب کامل، جوانی کامل، قوت کامل، طاقت کامل. اور یہاں کی ایمان والی عورت، یہ جنت کی حور جو میں نے بتائی ہے، اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہاں کی ایمان والی عورت اس جنت کی عورت کے مقابلے میں سر ملکہ کی طرح ہوگی، سردار کی طرح ہوگی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورت کا. کہ وہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روز بے صلات ہن و سیام ہن و عبادت ہن للہ عز و جل، البس اللہ وجوہ ہن و جساد ہن الحریر صفر الحلی خضر الحلل بید الوجوہ امشات ہن الذہب. اللہ تعالیٰ ان کی نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو نورانی کر دے. ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. سبز جوڑا پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، خالص سونے کا کنگن پہنائے گا، سونے کا زیور پہنائے گا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ایک روایت میں آتا ہے، ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کی نماز تسبیح ذکر کیا ہے، وہ زیوری بنا رہا ہے، زیوری بنا رہا ہے، سارا دن زیور بناتا ہے، ساری رات زیور بناتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ سوتا، پیتا، نہ اٹھتا. قیامت تک زیوری بناتا جائے گا. پھر قیامت کے دن آنے گا، جو حلون فی صابر من ذهب، او میں پہناتا ہوں، ویلبسون ثیابا خضرا، اب میں ریشم پہناتا ہوں، متقین فی علی الارائک، میں تختوں پہ بٹھاتا ہوں. نعم الثواب، کیا ہی بہتر بدلا ہے، کیا ہی بہتر بدلا ہے. وحسنت مرتفقا، کیا ہی بہتر ٹھکانا ہے. ذللت قطوفها تذلیلا، گچھے لٹکے ہوئے، وہ چھگو چھگو ہی تھا نا، ہاں چھگے لٹکے ہوئے، گچھے لٹکے ہوئے، کتنے بڑے بڑے گچھے چھگ گئے. ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ، حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھو کتنا بڑا ہے، ایک چھگا کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، مسیرۃ الشہر للغراب الابقا لا یقو لا یفطر لا ینثنی. ایک کوا اڑے، کوا بہت تیز اڑتا ہے، دیکھا، ایک کوا اڑے، پوری تیز رفتاری سے اڑے، بیٹھے نہیں، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اپنی تیز رفتاری میں سست نہ ہو. ایک مہینہ اڑتا رہے تو ایک چھگو ختم ہوگا. تو جنت کا ایک ہی گچھا ساری دنیا سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا ہے. اچھا، ایک دانا، ایک دانا. آپ نے فرمایا، حل ذبح من غنم قطیسنا عبد فصلخ احابہ واتا لامک وقال لها اتخذی منه دلوا. تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا، چھترا ہی کہتے ہیں، میڑا، دمبا، بڑا دمبا ذبح کیا ہو اور اس کی کھال اتاری ہو، پھر تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، پانی کے مشق بناتے ہیں، کہا اس کا ڈول، ہاں جی، کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانا ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا، ہم تو پھر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہے. آپ نے کہا، وہاں متاشیرہ تک، تیرے سارے خاندان کو ایک کافی ہو جائے گا. اب لے لو سارے مزے، اب اللہ شراب پلا رہا، اب اللہ گھر دے رہا ہے، سونے کے گھر، چاندی کے گھر، موتی کے گھر، یاقوت کے گھر، ضرور رزق. اب اللہ نہر چلا رہا، کوئی پیسہ نہیں اس نہروں کا، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، اور پھر اس نہروں میں چلنے والی مچھلیاں ہیں، احلا من العسل اطیب ریحا من المسک. روایت میں شہد سے زیادہ مزے، مشک سے زیادہ خوشبودار. گھر میں مچھلی، سارے گھر میں بدبو پڑ جاتی، سوکھی مچھلی آ جائے تو سارے گھر میں مصیبت پڑ جاتی. اور وہ جنت کی مچھلی سر نکالے گی، اور یہ جنت کا جنتی اپنی کشتی میں سیر کر رہا ہے، میاں بیوی ہو رہے، وہ کہے گا، یا ولی اللہ تاکولونی، اللہ کے ولی مجھے کھاؤ گے؟ یہاں تو جال لگانے پڑتے ہیں، اور وہاں بغیر جال کے پوچھے کھاؤ گے؟ اسے ہی پتا میں نے کوئی نہیں مرنا، جتنا کھا لے کوئی نہیں مرنا. کہے گا، ہاں کھاؤں گا. وہ پوچھے گی، مشوین اور مطبوخن، کباب کھاؤ گے، سالن کھاؤ گے، پکا ہوا کھاؤ گے، کباب کھاؤ گے؟ وہ کہے گا، اوپر تو آ، پھر بتاتا ہوں. وہ چھلنگ لگا کے مچھلی کشتی میں، وہ کہے گا، مطبوخ کھلاؤ تو ایک طرف سے پکا ہوا نکلے گا، وہ کہے گا، مچھلی کھلاؤ، کباب کھلاؤ، دوسری طرف سے کباب نکلے گا. دونوں بیٹھ کے ایک لاکھ برس کھاتے رہے، ایک مچھلی ختم نہیں ہو. پرندے اکٹھے ہو جائیں گے، میاں بیوی کے دائیں بائیں، پرندے جنت اونٹ اونٹ کے برابر ایک پرندہ، ہر پرندہ کہہ رہا مجھے کھاؤ، دوسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ، تیسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ. یہاں گھر پلی ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑو تو سارے سجاول میں بھگاتی ہے، مرغی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، ہمارے دانے کی وفا نہیں کرتی. اور یہاں جنت کے سارے پرندے کٹو جی مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ. ایک بولتا یا ولی اللہ انی رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل احد جانبی المطبوخ والآخر مشوی. میرے اللہ کے ولی، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، ایک طرف سے کباب ہوں، ایک طرف سے سالن ہوں، مجھے کھاؤ، میرے جیسے لذت ان کسی میں بھی نہیں. ولحم طیر مما یشتہون فاكهة مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون بحور الأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ہر طرف سلامی سلام. جنتان دو جنتیں، کیسی؟ ذوات افنان ٹہنیوں والی. کیا ہے؟ عینان تجریان چشمے بہتے ہوئے. اور کیا ہے؟ من كل فاكهة زوجان پھل ہی پھل ہیں. اور کیا ہے؟ متقین على فرش تختوں پر بیٹھے ہوئے، بستروں پر بیٹھے ہوئے. اور کیا ہے؟ قاصرات الطرف لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان نظریں چکائی ہوئے خوبصورت لڑکیاں کیسی ہیں؟ کأنهن الیاقوت والمرجان کیسی ہیں؟ خیرات حسان کہاں ہیں؟ مقصورات فی الخیام خیموں میں بیٹھی بڑی خوبصورت، بڑے اخلاق والی، بڑی حیا والی، اپنے خاوند کے علاوہ کسی کو چاہنے نہ والی، اور کسی انسان جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ تعالیٰ کہتا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، شرم تو کرو. تو میرے بھائیو یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، بھائی اللہ کے نبی کے دین کو سیکھو، اس کو آگے پھیل، اس پر دنیا بھی بنے گی، اس پر آخرت بھی بنے گی، اس پر جنت بھی بنے گی، اس پر دوزخ سے بھی بچو گے، دنیا کی بھی سرداری، آخرت کی بھی سرداری. اس کو سیکھنے کے لیے چار مہینے، سیکھنے کے لیے ایک سال، سیکھنے کے لیے چلائیے، سیکھنے کے لیے ہے. جیسے ہم نے آٹھ سال پڑھا قرآن میں تھوڑا ہوگا، کچھ آٹھ سال پڑھے گا وہ عالم بن جائے گا. تو ایک تجربے کی چیز ہے، سات آٹھ سال پڑھا جائے تو وہ اس کو علم کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے بھی چار مہینے اللہ کے راستے میں پھرا جائے تو دین کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی، دین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اوروں کو دین پلانے کا غم پیدا ہو جاتا ہے، فکر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پھرائے گا اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے چار چار مہینے لگا لو، اور پھر ساری دنیا میں پھرو گے اللہ کے فضل سے، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پھرائی ہے، سارے بر اعظم میں اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچا دیا ہے. اور لوگ بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جانے لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں. بھائی آپ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں، کل کو بڑی قیمت اس کی لگنے والی ہے. اب اس کے لیے ہمت کر کے اٹھو اور بولو ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، خود بھی اسلام پھیلانا ہے، اوروں کو بھی لانا ہے. یہ جو ہم نکلتے ہیں سیکھتے بھی ہیں پھیلاتے بھی ہیں. یہ بات ایک بات عرض کروں، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خود آتا جاتا نہیں، پہلے سیکھ لیں پھر جائیں گے. یہ سیکھنا اور پھیلانا ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، اگر آپ یوں کہ چلانا سیکھوں گا پھر گاڑی چلاؤں گا، چلا لو گے؟ آپ گاڑی چلانا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، چلا بھی رہے ہوتے ہیں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا زمانہ اور نہیں اور چلانے کا زمانہ اور نہیں، ایک ہی زمانہ ہے. ایک ہی وقت میں گاڑی کو چلا بھی رہے اور سیکھ بھی رہے. آپ یوں کہیں پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا، سیکھ لے گا؟ وہ جب اس نے سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہے، جب اس نے تیرنا ہے تو پانی میں اترنا ہے. وہ ایک ہی وقت میں تیرتا بھی ہے سیکھتا بھی ہے. تو شیطان نے گیڑا دیا ہوا، چکر دیا ہوا ان کا، میں آتا جاتا ہوں پہلے سیکھنے پھر جائیں گے. یہ جانا سیکھنا بھی ہے پھیلانا بھی ہے، کہ جب گاڑی چلاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. بلکہ اور مزے ہیں، اگر آپ کے لائسنس پہ ایل لکھا ہوا ہو لرنر، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چالان نہیں ہوتا. یہ تو خیر پوچھتا ہی کوئی نہیں، سارے قانون تو ہمارے لیے، چالان کوئی نہیں ہوتا. کیوں ان کا جی ایل؟ آپ سیکھنے کی نیت کر کے تبلیغ میں چلو، جو غلطی ہوگی معاف ہو جائے گی، سیکھنے والا ہے. جو کہنا میں سیکھا ہوا ہوں اور تمہیں سکھا رہا ہوں، اس کی تو خوب پکڑ ہوگی، خوب کھچائی ہوگی. معلم بننا آسان نہیں ہے، پسینے آ جائیں گے دانتوں، ایک ایک رگ سے اللہ کھینچ لے گا، دیکھے گا کس لیے کیا ہے. اور یا اللہ ہم تو سیکھنے والے تھے، چل میرا بچہ سیکھنے والے تھے. چلو بھائی سیکھنے والوں کی تو پاکستان کی پولیس بھی چالان نہیں کرتی، میں تو بڑا رحیم و کریم ہوں، چھوڑ دو. سیکھنے کا ایل لگا لو، یا اللہ ہم تو سیکھ رہے. دیکھو بھائی، وہ کرنا سو غلطی، نہ کرنا ایک غلطی، پر یہ ایک غلطی 100 غلطیوں سے زیادہ سخت ہے. اگر ہم کریں گے تو بڑی غلطیاں کریں, لیکن یہ غلطیاں اللہ ہیں اور نہ کرنے کی غلطی اللہ کو ناپسند ہے. پھر ایک اور بات, تبلیغ اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, میرا حکم نہیں کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ تبلیغ چھوڑ دیں. آپ کسی نمازی کی غلطی کی وجہ سے نماز چھوڑی کبھی کسی نے؟ آپ نے کوئی نمازی دیکھا جس نے نماز چھوڑ دی ہو کہ امام صاحب بہت برا آدمی ہے لہٰذا میں نے نماز چھوڑ دی؟ وہ مسجد تو چھوڑ دیتا ہے, نماز نہیں چھوڑتا. کسی روزے دار کی بدتمیزی کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے؟ کسی حاجی کی, بےچارے کیا کیا کرتے ہیں, بیت اللہ میں تھوڑا بیٹھتے ہیں, بازاروں میں زیادہ پھرتے ہیں, مسجد میں تھوڑا پھر گزارتے ہیں, بازار میں زیادہ گزارتے ہیں. کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ وہاں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ نمازی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نماز تو اللہ کا حکم ہے, نماز کون چھوڑ دوں. روزے دار کی بد اخلاقی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے, حاجی کی بد اخلاقی کی وجہ سے حج نہیں چھوڑتے, تو کسی تبلیغ والے کی بد اخلاقی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تو کسی نمازی کی بدتمیزی چھوڑ دیے پھر تبلیغ بھی چھوڑ دیں, بھائی یہ بہت برا آدمی ہے لہٰذا تبلیغ کو چھٹی. میرا تو درمیان میں کوئی دخل نہیں, میں تو ایک ڈاکیا ہوں کہ بھائی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سیکھ لو اور اس کو آگے پھیلاؤ. میری بات ختم ہو گئی, میں درمیان سے نکل گیا. اب میرے دیکھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. اب یہ دیکھو بات کون سی ہے, اگر بات سچی ہے تو لے لو, غلط ہے تو چھوڑ دو. کسی تبلیغ والے کی غلطی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا نمونہ نہیں ہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ اس کے اللہ کا رسول نمونہ ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ نمونہ ہے, ان کے نیک بندے نمونہ ہے. ہم نمونہ نہیں ہیں, ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں. ہماری کمی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں. جیسے اگر میرے مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو نماز سن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, تو میری کمی کی وجہ سے نماز تو کسی نے نہیں چھوڑی, روزہ بھی کسی نے نہیں چھوڑا, حج بھی کسی نے نہیں چھوڑا, تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ غیر تبلیغ شاید تبلیغ جماعت والوں کا کام ہے, اسے تبلیغ چھوڑ دی. نہیں, تبلیغ محمد مصطفیٰ کا کام ہے, سید القونین کا کام ہے, لہذا ہم نے کرنا ہے. چاہے سارے تبلیغ والے برے ہو جائیں, چاہے سارے اچھے ہو جائیں, تو ہمارے کرنے کی چیز ہے اور اس کے لیے نام پیش کرو. کرنے سے آئے گا نا, بغیر سننے سے تو نہیں آئے گا, کرنے سے آئے گا. اب نقل اپنے نام پیش کرو بھائی.
یہ کیسے آپ کی خدمت میں اسلامی ریکارڈنگ سینٹر کی جانب سے پیش کی گئی. ملنے کا پتہ اسلامی
شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے, زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے, زیادہ تسبیح وظیفہ پڑھتا ہے, اس کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے. مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ عرض کروں گا, آج جو مضمون سنایا گیا ہے, میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ کر سنا دینا چاہیے. بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 ہے جس میں شوہر کے حقوق کا بیان ہے. آج کل میاں بیوی میں بدمزگیاں رہتی ہیں, کم گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں سکون سے رہتے ہوں, کہیں شوہر کی طرف سے جاتی ہے, کہیں بیگم صاحبہ کی طرف سے جاتی ہے. جو بیگم نہیں رکھتی, اس کو نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی. اس لیے اور اپنی اپنی بیٹیوں کو بھی, ہر آدمی اپنی اپنی بیٹی کو بھی پڑھ کے سنائے. جو آج آپ حضرات نے سنا ہے, حضرت حقیق الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو کس طرح شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سنائے گئے. آپ خود فیصلہ کرو, اگر بیویاں اس طرح سے رہیں تو شوہر کتنا مہربان رحم دل ہو جائے گا. اس کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے, انشاءاللہ اس کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی اور میرا رواج ہے. اس کا نام ہے خوشگوار اس دواجی زندگی, اور دوسرا واز ہے حقوق النساء. اس کو بھی پڑھیے مگر یہ بھی پڑھیے, پڑھ کر اپنے گھروں میں سنائیے. اور جب بیٹیاں اپنے گھر میں آئیں تو اپنی بیٹیوں کو ماں باپ پڑھ کر سنائیں, بہت ضروری ہے. آج کل مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں, اب آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے، یہ مساوات ہے؟ آپ فیصلہ کرو. حضور فرماتے ہیں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو یعنی شوہر کو سجدہ کیا کریں. اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ، اس پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جاؤ، تو اس کو یہی کرنا چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی بیوی اور عورت کون ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب کچھ کہے تو اس کا کہاں مان لے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگوار ہو. شوہر کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اور بغیر اس کی اجازت کے نفل نماز بھی نہ پڑھے جب وہ موجود ہو، ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے. اب بتاؤ یہ مساوات ہے؟ بیوی شوہر کے برابر ہے؟ یہ تکبر ہے، اور اس کا وجہ بے عقلی اور آدھی نصف عقلی. اس کے بعد ہے میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ، جس کو میر سید میر ارشد جمیل صاحب نے سنایا. اس مضمون کو بار بار اپنے گھروں میں سنائیے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کی محبت کرے، اکرام سے رہے، شرارت نہ کرے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ صحیح حق ادا کرے، آرام سے رہے، تو یہ مضمون پھر سن لیجئے. بحث زیور کا حصہ نمبر چار، بحث زیور کا حصہ نمبر چار، عنوان کیا ہے؟ میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ. اب بتائیے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مزاج کوئی کام اس کے مزاج کے خلاف نہ کرو شوہر کے، اگر وہ دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو. مقصود کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اس کو انتہائی فرما برداری کرو، یہ مطلب ہے. کبھی کبھی اس کو یہاں بھی سنانے کا اہتمام ہونا چاہیے. اب حضرت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں، بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابع داری کو فرض سمجھے، اور اس میں اپنی عزت سمجھے. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ ماں باپ نے اس کو پالا ہے بچے کو، اور پال کر جوان کیا. اب جب میاں جوان ہو گئے اور بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش کان میں کانا پھوسی شروع کر دیتی. حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی، کچھ پکا کے کھلائے گی. وہاں معاملہ اٹھا ہے، جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دو بس. پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے، اسی لیے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے. اور شکایت کے ساتھ ساس بڑی ظالم ہے، ذرا دیکھو تو خود بھی تو سوچو کہ تمہاری بھی کوئی زیادتی ہے یا نہیں. جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، بیویوں سے کہتا ہوں، جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا، تمہاری بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تم سے فرنٹ کرے گی، مخالف بنائے گی، تب پتہ چلے گا. آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو، کل یہ ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی. یہ جو بیویاں ہیں جوان، وہ بھی ساس بنیں گی یا نہیں؟ پھر جتنا ادب یہ اپنے ساس کا کریں گی، اپنے سسر کا، اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہوؤں سے کرائے گا. حدیث سے ثابت ہے، راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ بڑا جب اس کے چھوٹوں سے اللہ اس کو عزت دلائیں گے. جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے جوانی میں، جب یہ جوان بوڑھا ہوگا تو اس کے جو چھوٹے جوان ہوں گے وہ اس کا ادب کریں گے کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا ہے. اس محدثین لکھتے ہیں کہ اپنے بڑے بوڑھوں کے ادب کرنے کا دو انعام، ایک زندگی بڑھ جائے گی کیونکہ جب یہ بوڑھا ہوگا تب اس کے چھوٹے جوان ہو کر اس کا ادب کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں یہ علم موجود ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا. کیا مطلب؟ جس کو شوق ہو کہ بوڑھا ہو کر کے مرے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خدا برکت دے، جوانی میں موت نہ آئے، جوانی میں موت نہ آئے، جو یہ شخص چاہتا ہو وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ جب یہ بڑا ہوگا، بوڑھا ہوگا، تو اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں گے. محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں دو انعام ہے، بڑوں کا ادب، اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب میں دو انعام، عمر میں برکت کہ یہ بھی بوڑھا ہوگا، اور اپنے چھوٹوں سے عزت. اپنی عمر میں برکت، اپنے چھوٹوں سے عزت جو چاہتا ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کا، ماں باپ کا، استاد کا، شیخ کا، کوئی بھی اپنی عمر سے بڑا ہو. ادب اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو ادب سے پیش کرو، نصیحت کرنا بھی سیکھو. نصیحت پستول کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایسے غلطی سنت کے خلاف وضو کیا. آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا. اب صاحبزادے 20 سال کے ہیں، وہ جو وضو کر رہا بےچارا وہ 60 برس کا ہے، 70 سال کا ہے، اس کو ڈانٹ لگا رہے ہیں چھوٹے صاحب، مولوی صاحب، نئے مولوی جو ابھی مدرسے سے نکل کے آئے ہیں. ارے ذرا کسی بڑے بوڑھے کے پاس، شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی کو چاہیے کہ مدرسوں سے نکل کر فوراً مسجد کے ممبر پر نہ بیٹھے، تلسن اللہ والوں کی صحبت میں رہے تاکہ نفس کو مٹا کر ادب، انسانیت اور اخلاق کو سیکھے، پھر وہ نصیحت کرنے کے قابل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اپنے بڑوں کا ادب کرے گا تو چھوٹے اس کی عزت کرے گے. جب یہ بوڑھا ہوگا تو دو نعمت مل گئی نا بھائی، بڑوں کی عزت کرنے سے دو نعمت ملی.